لشکر امام زمانہ تمام شرکاء سیمینار کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہے اس عظیم فرزند محمد امام مہدی رضوان علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جس کی آج ولادت کی شب ہے، اس بابرکت شب میں یقیناً آپ دعاؤں میں مشغول رہیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ لشکر امام زمانہ کو مت بھولیے، جو برائے نام لشکر امام زمانہ ہے، اور خواہش یہی ہے کہ وہ اس لشکر میں شامل ہو جو اس عظیم رہنما کی نظر میں ہم رکاب ہو کر اس دنیا پہ ظہور کرے گا۔ آپ حضرات کی جانب سے اور لشکر امام زمانہ کی جانب سے میں ولی فقیہ امر المسلمین آیت اللہ خامنہ کے حضور بھی اس بابرکت شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سلسلہ پچھلے کئی ماہ سے جاری ہے، اور آج ہم اس اہم ترین موضوع کی جانب توجہ فرما رہے ہیں، اور یقیناً تمام مصائب اور مشکلات جو اس دنیا میں ہم فیس کر رہے ہیں، اس کا حل اسی میں ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے اگر سمجھ پائیں تو یقیناً ہم بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھا پائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں سید حجت الاسلام والمسلمین سید علی مرتضی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تیسرے روز کے آغاز کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ بآواز بلند درود پڑھتے ہوئے ان کا استقبال کریں۔
الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ وعلى آله الطیبین الطاہرین سیما حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المفلحون۔ صلوات بجي محمد وآل محمد۔
سب سے پہلے یہی جو کل کا خلاصہ ہے اس کی طرف تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا، آپ کی فائلز کے اندر یقیناً موجود ہوگا خلاصہ جلسہ روزے دوم جو کل کا تھا۔ قرآن کریم دین کو انسان کی فطرت سمجھتے ہوئے اسے معاشرے کے لیے ضروری ترین امر قرار دیتا ہے، کہ جو آیت کریم میں فرمایا ہے اقم وجھک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ قرآن کریم کے مطابق دین ایسی فطرت ہے جس سے کچھ عرصے کے لیے مقابلہ ممکن ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی معاشرہ چاہے کہ وہ اس دین سے انکار کرے، بے دین کی زندگی گزارے، تو شاید کچھ عرصے وہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جلد ہی اپنی شکست کو احساس کرے گا اور اسے واپس آنا پڑے گا۔ اجتماعی سنتوں کے حوالے سے ایک دن عام طور پر شمار کیے جانے والے ہزار سال کے مساوی ہے۔ یہ اسی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نے فرمایا کہ جو تم ہزار سال شمار کرتے ہو وہ ہمارے نزدیک ایک دن ہے. دین کا فطری ہونا اس زمین پر انسان کی اصل یعنی خلیفۃ فی الارض کے حوالے سے ہے. اگر کوئی یہ پوچھے کہ دین کیوں فطری ہے تو ہم کہیں کہ دین کی جو اساس ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. جب وہ یہاں پر خلیفہ ہے تو اس خدا کے ساتھ اس کا ارتباط اور اس خدا کے مطابق اس کو زندگی گزارنا اس کی اصل حقیقت ہے. انسانی معاشرے میں اس کے آئیڈیل معاشرے کی حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں. آئیڈیلز کے تحت انسان اپنی زندگی گزارتا ہے. قرآن ان آئیڈیلز کو الہ سے تعبیر کرتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ جو کسی بھی چیز کی پرستش کی حد تک پہنچ جائے اس کے امر و نہی کو پورا کرے تو وہ اس کا الہ ہے. اور بعض لوگوں کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی ہوا و ہوس کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں, یعنی اپنی ہوا و ہوس کی اطاعت اس حد تک کرتے ہیں جیسے اس کی عبادت کر رہے ہیں. آئیڈیلز تین قسم کے ہیں. ان میں بدترین وہ ہیں کہ جو موجودہ صورتحال سے عکس کیے جاتے ہیں. یہ جس کو میں نے کل اسٹیٹس کو سے تعبیر کیا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آنکھوں کے سامنے بس ہوتا ہے اسی کو اپنا آئیڈیل قرار دے دیتے ہیں. در حقیقت وہ ایک دھوکہ ہے. انہی آئیڈیلز کے حامی طاغوت اور استکبار کے رنگ میں معاشرے کے تمام طرفکار کو کنٹرول کرتے ہیں. قرآن ان کا مقابلہ کرنے والوں کو اپنے بندوں سے تعبیر کرتا ہے, جن کی صفت یہ ہے کہ یہ ہر بات سنتے ہیں اور بہترین کا انتخاب کرتے ہیں. ان کا مقابلہ وہی کرے گا کہ جو بہترین سنے گا اور بہترین کا انتخاب کرے گا. یہ وہ چیز تھی کہ جو ہم نے کل تک بیان کی. اب یہ ہے کہ وہ قوم کی جو اس قسم کا ایک آئیڈیل انتخاب کر لیتی ہے جس میں صرف موجودہ وضع کو نظر میں رکھا گیا ہے اور اس کے حامی لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں, طاغوت بناتے ہیں, استکبار کو بناتے ہیں, ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ دیکھنے میں بہت زبردست نظر آتے ہیں, دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ یہ بہت شدید ہیں اور ان کی قدرت بہت زیادہ ہے. تحسبہم بأسہم بینہم شدید, سورہ حشر آیت نمبر 13. بأسہم بینہم شدید, ان کے درمیان بہت سختی قائم ہوتی ہے, لگتا ہے کہ بہت ٹھوس دیوار ہیں. تحسبہم جمیعاً, تم ان کو سمجھتے ہو کہ یہ اکٹھا ہیں. وقلوبہم شتا, جبکہ ان کے دل ایک دوسرے سے بالکل جدا ہوتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جو عقل نہیں رکھتی, تعقل نہیں کرتے, فکر نہیں کرتے. اس کی وجہ سے ان کے اندر صرف انتشار اور افتراق باقی رہ جاتا ہے, گرچہ ظاہر ان کا بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد کچھ عرصے کے بعد اپنے اپنے مسائل فردی کے اوپر توجہ دیتا ہے. وہ جو موجودہ وضع کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد اس سے نا امید ہوتے ہیں, اور اس کے بعد صرف شخصی اہداف ہوتے ہیں جو اس فرد کی زندگی میں رہ جاتے ہیں. یعنی اس کا ساری زندگی کا ہم مغم یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, میرے بچوں نے کیا کرنا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, مجھے گھر خریدنا ہے, نہیں مجھے جو کچھ کرنا ہے, بس وہ اس کی زندگی کا ہدف ہوتا ہے. لہذا انفرادیت کے اندر گھستا چلا جاتا ہے اور اجتماع سے بالکل کٹ جاتا ہے. نتیجہ یہ کہ اس معاشرے کی روح مر جاتی ہے اور وہ معاشرہ موت کا شکار ہو جاتا ہے. یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ معاشرہ موت کا شکار ہو جاتا ہے, بعض جو جامع شناس جس کو ہم سوشالوجسٹ کہتے ہیں اسلام میں گزرے, مثلا ابن خلدون سب سے پہلا ان کے اندر تھا, جس نے ان باتوں کا باقاعدہ جائزہ لیا کہ جس طرح ایک عام آدمی زندہ ہوتا ہے, لڑکپن گزارتا ہے, جوانی گزارتا ہے, بڑھاپا گزارتا ہے اور مر جاتا ہے, بالکل اسی طرح قومیں بھی ہوتی ہیں. قومیں بھی بالکل اسی طرح ایک بچپنا گزارتی ہیں اور اس کے بعد مثلا جوانی تک پہنچتی ہیں, یہاں تک کہ بڑھاپے کا شکار ہو کے مر جاتی ہیں. اور اس کے وہ اصول بیان کرتا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے. تو ان کے بہت سارے قوانین ہیں جس سے ہم نے ابھی صرف نظر کیا اور اس کو صرف اسی طرح ایک آئیڈیل بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا. اچھا, آئیڈیل تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ آئیڈیل ہو گیا کہ جو وضع موجود کو دیکھتا ہے اور ان مشکلات کا شکار ہوتا ہے. ایک وہ آئیڈیل ہوتا ہے جو اس پرانے آئیڈیل کے مقابلے میں نسبتاً بہتر ہوتا ہے, کسی قدر کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے. دیکھیے, جیسے کہ کل ہم نے بتایا, کل جس قوم کے بارے میں بتایا, پہلا آئیڈیل ان کا جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ موجودہ وضع سے آئیڈیل حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو دوسرے قسم کے آئیڈیل ہیں, یعنی دوسری قسم کی قوم جو اپنا آئیڈیل بناتی ہے, وہ اس طرح سے ہے کہ موجودہ وضع سے تھوڑا سا برتر ہے, موجودہ وضع کے مقابلے میں تھوڑا سا برتر ہے, لیکن مطلق کے مقابلے میں کم. کسی ایک اچھے قدر کو آئیڈیل بنا لینا, تشریح کی اس طریقے سے ہے. مثال کے طور پر ابھی جو ویسٹرن سوسائٹی تشکیل پائی, مغربی معاشرے جو تشکیل پائے, اگر میں دسیوں دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ رینیسانس کی پیریڈ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں کیا ہوا کہ ان کے معاشروں کے اوپر بادشاہت تھی جو ظالم تھی, دینی حکمران تھے عیسائیت کے جو ظالم تھے. ان کے مقابلے میں انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا اور اس کا نام رکھا آزادی. کہا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں, ان دینی حکام سے آزادی چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر بے جا ظلم کر رہے ہیں, ان بادشاہوں سے آزادی چاہتے ہیں, اس فیوڈلسٹ نظام سے آزادی چاہتے ہیں. آزادی جو ایک اچھی قدر ہے, اچھی قدر ہے, اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا. خرابی کیا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر خرابی یہ ہے کہ یہ 100 کا ایک حصہ ہے صرف. آزادی ایک اچھی چیز ہے, لیکن کیا سب کچھ یہی ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے. آزادی در حقیقت ایک راستہ ہے جس سے گزر کر آپ نے کہیں تک پہنچنا ہوتا ہے. خود آزادی کا کیا کرنا؟ خود آزادی تو کچھ مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر, حتیٰ وہ جو دنیا کے اندر پیسہ کمانے کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو پیسہ کماتے ہیں تاکہ کچھ کریں, اور بعض وہ ہوتے ہیں جو صرف پیسہ کمانے کے لیے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. ان دونوں کے اندر بھی جب مقایسہ کریں تو دنیا کہتی ہے دوسرا والا بیوقوف ہے, یہ کنجوس ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پیسہ کما رہا ہے, پھر کیا ہوا, کیا کرنا ہے اس کا؟ بس پیسہ کمانا پیسے کمانے کے لیے. آزادی بھی اسی طریقے سے, آزادی ہے اچھی چیز, لیکن کیا کرنے کے لیے؟ صرف آزادی ہی کی خاطر تو یہ ہوگا کہ شروع میں تو بہت اچھا رہے گا. یہ آئیڈیل کام کرتا ہے, شروع کے اندر تحریک دیتا ہے, ابتدا میں قوم کو تحریک دیتا ہے, موٹیویشن دیتا ہے, قوم حرکت کی طرف جاتی ہے. جس طرح کے یورپ کے اندر ہوا, آزادی لینے کے لیے جدوجہد کی, واقعی اسٹرگل کی. یعنی اگر آپ ان زمانے کی تاریخوں کو پڑھیں جو یورپی معاشروں کے اندر ہوا, آپ احساس کریں گے کہ نہیں, اسٹرگل کیا انہوں نے, ظلم کا مقابلہ کیا بہت بھرپور طریقے سے. لیکن پھر کیا ہوا, آزادی مل گئی. اب نہیں معلوم کہ آزادی کے ساتھ کیا کریں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے 100 کے بجائے ایک کے اوپر قناعت کر لی تھی, بجائے یہ کہ مطلق کی طرف جاتے, جو ایبسلوٹ تھا, جس کے اندر کوئی محدودیت نہیں تھی. اس محدودیت کے بغیر حامل شخص کی طرف جانے کے بجائے, اس اعلیٰ ترین کی طرف جانے کے بجائے, بیچ کی ایک منزل کو, بیچ کے ایک مرحلے کو اپنی منزل بنا لیا. اب آزادی مل گئی, اب کیا کریں؟ اب کچھ نہیں معلوم اس آزادی کے ساتھ کیا کریں. لہذا آزادی کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے, لیکن کچھ نہیں معلوم کرنا کیا ہے اس کے ساتھ. کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو ٹھیک ہے, دین سے آزادی کا نعرہ لگا لو. چلو ٹھیک ہے, دین سے آزاد ہو جائیں, اب کیا کریں؟ دین سے بھی آزاد ہو گئے, اب کس چیز سے آزاد ہو؟ کہا کہ معاشرتی قیود سے آزادی حاصل کرو. معاشرتی قیود سے بھی آزادی حاصل ہو گئی, اب کیا؟ اب کہا کہ جتنے بھی اخلاقی اقدار ہیں ان سے آزادی حاصل کرو. دیکھا, ابتدا میں قدر اچھی تھی, ظالم کا مقابلہ کرنا تھا, بادشاہ کا مقابلہ کرنا تھا, بے عقل بے دین لوگوں کا مقابلہ کرنا تھا. لیکن اس کے بعد کہاں پہنچی؟ اس کے بعد یہ پہنچی کہ اب کچھ نہیں معلوم کہ اس آزادی کے نام پر کیا کچھ حاصل ہوگا, یعنی کیا کچھ تباہ ہوگا. در حقیقت معاشرے میں عورت کا کردار, معاشرے میں فیملی, یعنی جو ایک فیملی انسٹیٹیوشن ہے, گھرانہ تشکیل دینا, اس سے بھی آزادی. تو ہر چیز سے آزادی حاصل ہونے لگی, معاشرے کی ہر چیز آزادی کے نام پر تباہ ہونا شروع ہو گئی. اور یہی ہے جو وہ ہم سے بھی چاہتے ہیں. مثلا اگر ہماری خواتین پردہ کرتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیوں آزادی کے خلاف ہے, پردہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو آزادی کا مطلب نہیں پتا. یعنی آزادی حاصل ہونے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا جائے, یہ وہ کام ہوتا ہے کہ جو اس قسم کی قوم کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی یہ ایک محدود چیز کو اپنا آئیڈیل بنانے کے بعد اس کے اندر پھنس جاتے ہیں اور اس کی تفہیم نہیں کر پاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جلد ہی اس سے تھکنے کے بعد اس کے اندر انحراف آنا شروع ہو جاتا ہے, اور قوم دوبارہ در حقیقت اس پہلے والی حالت پہ پہنچ جاتی ہے جو موجودہ وضع کو اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہے. وہ کیسے؟ اب یہ آزادی حاصل ہو گئی, اب آپ اسی آزادی کے ماننے والے سے پوچھے کہ بھائی اس آزادی کے اندر محدودیت ہونا چاہیے, تو آزادی کے اوپر آڑا رہے گا کیا کہ نہیں, آزادی کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا. در حقیقت یہ پھر وہی پہلی والی صورتحال آ گئی جس کے اندر وہ کہتا تھا کہ نہیں, میرے ماں باپ نے جو دیکھا تھا میں وہی کروں گا, اپنی عقل کو استعمال نہیں کروں گا. اب آزادی کے سامنے کوئی عقل استعمال نہیں کی جائے گی. بھائی کی آزادی ابتدا کے اندر اچھی چیز تھی. قرآن کریم اس طرح سے فرماتا ہے, سورہ نور آیہ 39, والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء فاذا جاءه لم یجده شیئا. ایک تعبیر استعمال کی قرآن کریم نے. قرآن کریم نے کہا کہ یہ جو آپ نے بھی سنا ہوگا یقیناً, بعض لوگ جو ریگستان وغیرہ میں پھنس جاتے ہیں پیاس سے, ان کی حالت خراب ہونے لگتی ہے, تو ان کو ہر تھوڑے فاصلے پر لگتا ہے جیسے پانی وہاں پر ہے, جس کو سراب کہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں تھوڑے فاصلے پر پانی ہے اور پانی کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. جب وہاں جا کے پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. جو کم مدت کے آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی مصیبت ہوتی ہے. شروع میں موٹیویشن ہوتا ہے, اس کی طرف چلنا شروع ہوتے ہیں, جب اس تک پہنچ جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کریم کی تعبیر بہت ظریف ہے یہاں پر. فرمایا وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں ان کے اعمال سراب کی طرح ہوتے ہیں, ایک کسی ریگستان میں کسی سراب کی طرح ہوتے ہیں. پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے اور جب وہاں تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور خوبصورت کام یہاں پر ہے, جب پیاسا وہاں تک پہنچتا ہے دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے, وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ, اور وہاں جاتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ خدا ابھی بھی ہے. اس تعبیر کی ظرافت احساس کریں, یعنی وہ اس آئیڈیل کی طرف جانا شروع ہوتا ہے, آئیڈیل تک پہنچ جاتا ہے, یہاں پہ آ کے دیکھتا ہے کہ نہیں, میں نے آزادی کو جو اختیار کیا وہ غلط اختیار کیا, اس کے پیچھے جو اصل ہے وہ وہی خدا ہے. وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ, وہاں پہ جا کے خدا کو احساس کرتا ہے. فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ, پھر خدا اس سے حساب لیتا ہے. واللہ سریع الحساب, اور خدا جلد حساب لینے والا ہے. یہ اس قوم کی کیفیت کہ جو کم مدت کی چیزوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہے. ایک اور آیہ میں دیکھیے گا, سورہ عنکبوت آیہ نمبر 41 میں قرآن کریم میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء. اللہ کو پتا ہے کہ قرآن کریم اسی آیہ کریمہ میں جس میں کہا تھا کہ دین فطرت ہے اسی میں کہہ دیا تھا آخر میں, ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثر انسانوں کو پتا نہیں ہے. تو خدا نے متعال کو پتا ہے کہ یہ لوگ اللہ سے ہٹ کر دوسرے لوگوں کو اولیاء بنائیں گے. یہ لوگ اللہ سے ہٹ کر اپنی طبیعت میں, کہا تھا ظلوما جہولا, انسان ظالم ہے اور جاہل ہے. خدا متعال کو علم ہے کہ یہ ظالم اور جاہل ہیں, تو یہ غیر خدا کو خدا کا درجہ دینے کی کوشش کریں گے. قرآن کریم تعبیر کرتا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوگا, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتَ لَبَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. قرآن کریم نے پھر ایک تشبیہ کو استعمال کیا, کہا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا اولیاء بنا لیتے ہیں, اولیاء سے مراد سرپرست ہے, دوسروں کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں, ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. ایک گھر بناتی ہے جبکہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش ان کو پتا ہوتا. انہوں نے جال بنائے ہوئے اپنے لیے جس کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں, جبکہ ان کو پتا نہیں کہ یہ جال کوئی حیثیت نہیں رکھتے, یہ صرف دیکھنے کے اچھے ہیں. مکڑی کا جال آپ نے دیکھا ہوگا, جب بنا ہوا ہوتا ہے خوبصورت لگتا ہے, لگتا ہے بہت بڑا اسٹرکچر ہے, اور اگر اس کو کوئی میگنیفائنگ لینس سے دیکھے تو لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑا جال ہے یہ, جس کے اندر ساری دنیا کو شاید شکار کیا جا سکے گا, لیکن صرف پھونک مارنے کی دیر ہے, کچھ بھی باقی نہیں رہتا. یہ قرآن کریم کی تعبیر. تو یہ آئیڈیل بھی سستی کا شکار ہو جاتا ہے, تکرار کا شکار ہو جاتا ہے. تیسرا آئیڈیل خود خدا نے متعلق, یعنی وہ کہ جب کوئی قوم آتی ہے اور خدا نے متعلق کو اپنا آئیڈیل قرار دے دیتی ہے. اللہ کو آئیڈیل قرار دینا چند اثرات رکھتا ہے, اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ اس آئیڈیل کے اندر کوئی محدودیت نہیں ہوتی. خدا نمتال کے اندر تین, یعنی خدا نمتال کو اگر آئیڈیل قرار دیا جائے تو تین باتیں امپورٹنٹ ہیں جو حاصل ہو جاتی ہیں. وہ یہ کہ خدا نمتال کے اندر کوئی محدودیت نہیں ہے, اس کی صفات میں کوئی محدودیت نہیں ہے, لہذا کمال ایک ایسا کمال ہے جس کی طرف ہمیشہ جایا جا سکتا ہے. ہر انسان اپنے نفس کو جب بہتری کی طرف جاتا ہے تو خدا نمتال کی طرف اپنی سیر کو جاری رکھتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, توجہ کیجیے گا ذرا, وہ جتنا کچھ بھی ہم نے بنایا پہلے, مثلا وہ جو انہوں نے اسٹیٹس کو اپنا آئیڈیل بنایا, وہ جس نے آزادی کو اپنا آئیڈیل بنایا, ان میں سے کوئی بھی چیز حقیقت نہیں رکھتی تھی, واقعیت نہیں تھی, ریئلٹی نہیں تھی. یہ خدا حقیقت بھی رکھتا ہے. یہ خدا وہ اس طرح نہیں ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے ان ہے الا اسماء سمیتموها, وہ صرف نام ہے جو تم لوگوں نے اختیار کر لیا. اب نام کا مسئلہ نہیں ہے, اب ایک حقیقت ہے, اب ایک ریئلٹی ہے جس تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے. اور ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو تمام چیزوں کے اوپر بھاری ہے, جو شاید پہلی دفعہ جب بات ہوئی تھی تب بھی میں نے عرض کیا تھا, وہ یہ کہ علم یا جو بھی منفی آئیڈیل ہوگا, آزادی جو کچھ بھی ہوگا, ذمہ داری نہیں لے سکتا. فرض کیجئے میں نے آزادی کو اپنا آئیڈیل بنا لیا, اچھا ایک عرصے تک بنائے رکھا, آزادی کی خاطر جدوجہد کی, اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہوں, پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں, کیونکہ میں نے اپنے ہاتھ سے آئیڈیل بنایا تھا نا آزادی. آزادی کوئی واقعی چیز تو نہیں تھی کہ جو مجھے دیکھ رہی ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں, ختم ہو گیا مسئلہ, میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا, اپنے ہاتھ سے اسے ترک کر دوں گا. لیکن خدا ایسا نہیں ہے, خدا ایک واقعیت ہے جس کے نتیجے میں ایک ذمہ داری ہے جو انسان کے اوپر آتی ہے. یعنی اگر میں اللہ کی راہ میں بڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ وہ خدا مجھ سے بے خبر بیٹھا, مجھے شاید دیکھ بھی نہ رہا ہوں, نہیں وہ باخبر ہے, ایک ایک چیز کو حرکت دیکھتا ہے. لہذا بار بار فرمایا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, جو ایک ذرہ نیکی بھی انجام دے گا اس خدا تک پہنچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ خود اس کو دیکھے گا. اور فرمایا کہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, اور جو ایک ذرہ برابر بھی برائی انجام دے گا تو وہ بھی خدا متعال کے حکم سے اس برائی کو دیکھے گا. بہرحال یہ ایک معاشرے کی کیفیت ہے. بہترین کام جو میں سمجھتا ہوں اس کا ایک ہمیں تاثیر مل سکتی ہے, اثر مل سکتا ہے, وہ یہ کہ اس کو اپنی سوسائٹی کے اوپر تطبیق کریں, ہم اپنی زندگی کے اوپر تطبیق کریں. ہمارا آئیڈیل کیا ہے؟ یعنی آئیڈیل وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہو, آئیڈیل وہ ہوتا ہے جس کے امر و نہی کو قبول کیا جا رہا ہو. سب سے پہلے تو میں اور آپ اپنے اندر جا کے دیکھیں کہ ہماری زندگی میں وہ چیز جس کے لیے ہم سارے کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب شیعہ الحمدللہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کتنی دیر تک ڈیلیبریٹلی مسلمان رہتے ہیں ہم اپنی زندگی کے اندر. یعنی جب واقعاً توجہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں. بہت سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جس میں نماز کے ٹائم آتا ہے تب یاد آتا ہے اچھا اب خدا کی عبادت کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے محور پہ نہیں گھوم رہی. یا بہت سارے کام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس پلاننگ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جس میں خدا کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا, وظیفہ شرعی کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. شاید میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک چیز جس کو حقیقت ہے عبودیت علم, جو میں نے شاید پہلے دن ہی عرض کیا تھا کہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ ایک راوی نے پوچھا کہ علم کیا ہے, تو امام نے فرمایا کہ علم سیکھنے سے نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت عبودیت سے حاصل ہوتا ہے. جو اصل بندگی ہے, جب بندگی کی حقیقت انسان کے اندر ہوتی ہے تب وہ حاصل ہوتا ہے. اور بندگی کی حقیقت کے لیے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے پاس جو کچھ ہو اس کو امانت کے طور پہ دیکھے, دوسری یہ ہے کہ اپنے لیے تدبیر نہ کرے, اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے امر و نہی میں اس کی تمام زندگی صرف ہو رہی ہو. تو بہترین کام ان تمام مباحث کا اور ان تمام کاموں کا یہ ہے کہ ہم جاگیں اور اپنے آئیڈیل کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے کس چیز کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے. اور اگر خدا نہ کرے ہمارے آئیڈیل کے اندر خرابی ہے تو پھر ہمارے آئیڈیل کو صحیح کیسے کیا جا سکتا ہے. اور وہ صفت ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی ہے. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے وہ کیا جو معاشرہ کر رہا تھا, اس بات کو کبھی بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. بار صلوات وجہ محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. اس بحث کو تھوڑا سا چینج کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہ یہ کہ فرض کیجئے آپ نے, میں نے, یا سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک نبی آتا ہے اور کہتا ہے کہ آئیڈیل اللہ کی ذات ہونی چاہیے. ایک نبی آیا اور کہتا ہے کہ یعنی یہ آئیڈیل جو ہمیں ملتا ہے وہ انبیاء کے ذریعے سے ملتا ہے. انبیاء ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بھائی تمہارا خدا ہے اور تمہیں اپنے خدا کی پیروی کرنی ہے. اچھا, ہر نبی جب آتا ہے تو معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ ٹکراؤ ضرور ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے اپنے ہونے کا اعلان کرتا ہے اور اس کے سامنے ایک ٹکراؤ ہوتا ہے. سوال یہاں پہ یہ پیدا آتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کو آئیڈیل ماننے والے ہیں ان سے ٹکراؤ کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آئیڈیل کی مخالفت کرتے ہیں؟ سادہ طریقے سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک نبی آتا ہے, اپنے کام کو شروع کرتا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے. وہ چاہتا ہے کہ یہ جو غلط حیثیت میں پھنس گئے ہیں یہاں سے نکلیں اور خدا کی طرف جائیں. کون سے لوگ ہیں جو ان کو غلطی کی طرف پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جو انبیاء کا صحیح مقابلہ کرتے ہیں؟ قرآن کریم اس طرح سے بیان کرتا ہے, فرماتا ہے کہ وہ کذالک ما ارسلنا من قرية من قبلك من قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون. ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی, ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی ہادی ضرور بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر امت کے اندر رسول آتا ہے, ہر امت کے اندر ہادی آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سنت بھی ہے کہ جب بھی رسول آتا ہے, جب بھی ہادی آتا ہے, اس کا مقابلہ کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں, اس کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ مقابلہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اس وقت ہم اس سے کام کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے والی قوم ہے یہ کون سی ہے. قرآن کریم یہاں پر ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے,
اصطلاحات ہیں قرآن کریم کی کہ جو اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہیں، اس میں سے ایک اصطلاح ہے مترفین. اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے قرآن کریم میں کہ جب بھی ہم کسی نبی کو ارسال کرتے ہیں کسی قوم کے اندر، تو یہ گروپ آتا ہے ان کا مقابلہ کرتا ہے مترفین. یعنی نبی آتا ہے کہتا ہے کہ بھائی تو تم نے اپنے ذہنوں کے اوپر زنجیریں ڈالی، ان کو ہٹا دو. وہ ہدایت دینا چاہتا ہے بشریت کو. وہ لوگ جو بشریت کی ہدایت کے لیے آنے والے نبی کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کا نام رکھتا ہے قرآن کریم مترف. یہ لوگ مترف ہیں. اور متعدد آیات ہیں اس کے اوپر. ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا چلتا ہوں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے، اے رسول آپ سے پہلے، ہر قریے کے لیے ایک ڈرانے والا بھیجا، لیکن جب وہ ڈرانے والا آتا ہے تو اس علاقے کے جو مترف لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو اپنے آبا و اجداد کی قوم پر پایا ہے، دین پر پایا ہے، اور ہم انہی کی پیروی کریں گے. سورہ زخرف میں آیت نمبر 23. یا اس طرح سے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي الْقَرْيَةِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. نبی آتا ہے اپنی دعوت کو اعلان کرتا ہے. جب نبی اپنی دعوت کا اعلان کرتا ہے تو ایک گرو جس کا نام مترف ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم جو تم کہہ رہے ہو اس کا انکار کرتے ہیں. اسی طرح متعدد آیت ہیں. یہ مترف کون ہے کہ جو اس طرح کا ایک شیطانی کام انجام دیتا ہے؟ مترف کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم نے اطراف سے، اور اطراف کو اگر بہت سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوشگوار زندگی گزارنا. مترف درحقیقت ایک ایسا گروپ ہے معاشرے کا جس کی زندگی خوشی میں گزر رہی ہے، کوئی غم نہیں ہے، مادی لحاظ سے نعمتیں پوری ہیں، مادی لحاظ سے ان کو کوئی کمی نہیں ہے. جو بھی مادی نعمت اپنے لیے حاصل کرنا چاہیں حاصل کر سکتے ہیں. نتیجہ جو ہوتا ہے کہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے اوپر مغرور ہوتے ہیں، کسی کی کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتا. یہ مترف وہ قبیلہ ہے، وہ گروپ ہے کہ جو موجودہ صورتحال سے بھرپور استفادہ اٹھا رہا ہے، جس کو ہم نے کل طاغوت کے لفظ میں کہا. قرآن کریم اس کو ایک انداز کی وجہ سے مترف کہتا ہے. طاغوت اس حیثیت میں ہے کہ جب وہ حکومت کر رہا ہوتا ہے، اور مترف اس کی خاصیت ہے وہ یہ کہ یہ مادی نعمتوں میں غرق ایک قوم ہے کہ جو ہر طریقے سے فائدہ اٹھا رہی ہے. آپ رسول گرامی کے زمانے میں چلے جائیے، کون لوگ مترف تھے ہمیں نظر آتا ہے؟ وہ جو مکے کے سردار تھے، وہ جو مکے کے سردار تھے، مکے کی موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور وہ اطراف کا شکار تھے. اور اطراف کے مطلب یہی ہے، ایک ایسی زندگی گزارنا جس میں ان کو کوئی غم نہیں ہے، اپنے لیے تمام تر مادی نعمتوں کو، آسائشوں کو جمع کیا ہوا ہے اور اس کے اندر غرق ہے، اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزار رہے ہیں، جس کو ہم لوگ آج کل کہتے ہیں انجوائے کر رہے ہیں. آپ نے شاید، آپ یہاں پہ تشریف فرماؤ، جب وہ ثقافت والی بحث ہوئی تھی، اسلامی ثقافت اور مغربی ثقافت، ایک عجیب ٹکراؤ ہے ان دو ثقافتوں کے اندر. یعنی کچھ اس طریقے سے ہے کہ طے شدہ بات ہے کہ اگر کوئی چیز اسلامی ثقافت میں اچھی ہے تو مغربی ثقافت میں وہ بری ہو جائے گی، اور اگر کوئی مغربی ثقافت میں اسلامی ثقافت میں بری ہے تو مغربی ثقافت اسی کو سب سے اچھا قرار دے گا. قرآن کریم اس قوم کو کہتا ہے یہ مترف ہیں، کسی کوئی غم کا شکار نہیں ہے، خوش گزار رہے ہیں بالکل، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو، خدا نے متعال کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو، زندگی میں کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے. مغربی ثقافت اسی قسم کی زندگی کو بہترین زندگی قرار کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انجوائے کرو زندگی، مزے اڑانے کے لیے مزے اڑاؤ. لہذا اس میں کسی بھی شخص کو ذرا سی بھی ممانعت کرتے دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اس کو ہٹا دو، کیونکہ تمہاری زندگی سے مزے گئے، ختم کر رہا ہے. قرآن کریم کہتا ہے یہ لوگ مترف ہیں اور یہ نبی کا مقابلہ کرتے ہیں. اچھا، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ مترف کا طریقہ کار سب سے پہلا تو یہ کہ اعلان کرتے ہیں باقاعدہ. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نبی آتا ہے، اور اچھا آپ نبی سے یہ تصور نہیں کیجیے گا کہ نذیر جو ڈرانے والا ہے یا نبی ہے، یہ بس رسول گرامی تک تھا اور اس کے بعد کوئی اثر نہیں ہے ان انبیاء کا. نہیں، قرآن کریم کہتا ہے ڈرانے والا، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ڈرانے والا رکھا ہے، اور وہ ڈرانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو آتا ہے دین الہی کی تبلیغ کرتا ہے، دین الہی کو تفہیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور
یہ جو مطرب گروپ ہے وما ارسلنا فی قریہ من نذیر الا قال مطرفوها، پہلا کام جو کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو تم لاتے ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم اس سے بالکل منکر ہیں، ہمیں اس سے کوئی توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ برتری جو ان کے پاس ہے اظہار برتری کے لیے اموال اور اولاد کو پیش کرتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ ان سے نقل قول کرتے ہوئے کہتا ہے نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، سورہ سبا کی 24 آیت. قرآن کریم کہتا ہے کہ ان مطرفین کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس اولاد زیادہ ہے، ہمیں کوئی کبھی کوئی عذاب نہیں ہوگا. نبی سے کہتے ہیں کہ تم جو تبلیغات کر رہے ہو اپنی وہ جا کے کمزوروں کے اوپر کرو، ہمارے پاس مال بہت ہے، ہمارے پاس اولاد بہت ہے، ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں ہونا، تو اپنی چیزیں اٹھاؤ کہیں اور لے جاؤ. یا ان کا کہنا یہ ہے کہ اے نبی مومنوں پہ الزام لگانا، انبیاء کے اوپر الزام لگانا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ انبیاء کے اوپر الزام اس طرح سے لگاتے ہیں وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، قوموں کا وہ گروپ جس نے کفر اختیار کیا، آخرت کی زندگی کا انکار کیا اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اعتراف کیا، یعنی وہی خوش گزرانی کی، اچھی طرح زندگی گزارتے رہے، کوئی پرواہ نہیں کی، کہتے کیا ہے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نبی نبی نہیں ہے، یہ تو انسانوں کی طرح ہے. یا کلو ممت آکلون، جس طرح تم کھاتے ہو جن چیزوں سے تم کھاتے ہو یہ نبی بھی ان میں سے کھاتا ہے، وہ یشرب و ممت اشربون، اور جس طرح تم پیتے ہو جن چیزوں سے تم پیتے ہو یہ پیتا ہے، تو اس کی اطاعت کرنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی بالکل اس طرح سے لگتا ہے کہ نبی آ کے جب اللہ کے بارے میں کام کرنا شروع کرتا ہے تو یہ گروپ بالکل اس کے اگینسٹ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہر طریقے سے ان کے خلاف جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان مطرفین کا کردار کیا ہے، مطرفین کیا کام انجام دیتے ہیں؟ دیکھیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اہمیت کیسے بتائی جائے. یعنی ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ فرض کریں ایک تو شب برات کا جو سب سے بڑا مس یوز ہے وہ یہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یہ دیکھیے، اور یہ رات تک جاری رہے گا. ابھی مصطفیٰ بھائی ہمارے فلیٹ میں آئے تو ایک دھماکے پہ کہنے گے خدا آیا، اوپر سے نہ گر جائے گا. یہ ہمارے معاشرے کی مصیبتیں ہیں جس کو ہمیں فیس کرنا ہے. بھارت ہر ایک آدمی ہم میں سے چاہتا ہے معاشرے کو تبدیل کرے، میں نے کل بھی کہا تھا ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے معاشرے کو تبدیل کرے، ہم معاشرے سے خوش نہیں ہیں جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. اچھا میں اور آپ میں کم ایسا نہیں کہ میں اور آپ ہی ہیں جو خوش نہیں ہیں، یہ پورا معاشرہ خوش نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ اس کو تبدیل کہاں سے کرنا ہے. ہر ایک پوچھ رہا ہے گڑبڑ کیا ہے، کون ہے کہ جو ذمہ دار ہے. قرآن کریم کہتا ہے ایک گروپ ہے جو ذمہ دار ہے، یہ گروپ ہے جس کو مطرف کا نام دیتا ہے، کہتے ہیں یہ لوگ ذمہ دار ہیں، ان کو اگر تبدیل کرو معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. رسول گرامی کی ایک حدیث ہے، رسول گرامی فرماتے ہیں صنفان من امتی اذا صلحا صلح العالم و اذا فسدا فسد العالم، میری امت کے دو گروپ ایسے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہو جائیں تو پورا دنیا صحیح ہو جائے گی اور اگر یہ خراب ہو جائیں پوری دنیا خراب ہو جائے گی. پوچھا کہ وہ دو گروپ کون ہیں، توجہ کیجئے گا، کہا العلماء والعمراء. پہلے گروپ وہ ہیں کہ جو علماء ہیں، اگر یہ صحیح ہو جائیں پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا، اور دوسرے گروپ عمراء جن کو قرآن کریم یہاں پہ مطرفین کا نام دے رہا ہے. عمراء یعنی یہ وہی صاحب حیثیت معاشرے کے لوگ ہیں، قرآن کریم کہتا ہے اگر یہ صحیح ہو جائیں، رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ صحیح ہو جائیں تو میری پوری امت صحیح ہو جائے گی. وجہ کیا ہے ان کی، کیا کردار ہے ان مطرفین کا؟ علماء کا کردار ہمارے سامنے واضح ہے، علماء وہ ہوتے ہیں کہ جو دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان سے دین کو لے رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اگر یہ بگڑ گئے تو لوگ دین کہاں سے لیں گے، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی. لیکن مسئلہ ان مطرفین کے ساتھ ہے، ان میں کیا مسئلہ ہے، ان کے بگڑنے سے کیوں معاشرہ بگڑ جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ کہ وہ اقدار کو معین کر رہے ہوتے ہیں. آپ انکار کریں اس بات کا یا نہ کریں، لیکن اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں اور کہیں پہ بھی جا کے دیکھ لیں کہ یہ گروپ وہ گروپ ہوتا ہے جو اقدار کو معین کر رہا ہوتا ہے. لہذا آپ ایک بات بہت سادہ سی سوچیے گا، فرض کیجئے کراچی میں سٹی بینک لانچ ہوا، سٹی بینک نے اپنا کریڈٹ کارڈ شروع کیا، اس معاشرے کے اندر کیا ہر آدمی کے پاس آ کے کہتا ہے کہ تم سٹی کارڈ لے لو؟ اس سے پہلے کہ وہ یہ کام کرے کہ معاشرے کے ہر آدمی کے پاس آ کے کہے کہ تم کارڈ لے لو، پہلے ٹارگٹ گروپ ایک پکڑتے ہیں، ان کے اوپر کام کرتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ لے لیں. مثلا جو کراچی کے بڑے بڑے کلبس ہیں ان کے ممبرز کو کہیں گے آپ لوگ لے لیں، کیوں؟ ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ یہ وہ گروپ ہے جو معاشرے کے لیے اقدار بنا رہا ہوتا ہے، یہ وہ گروپ ہے جو معاشرے کے لیے پریسٹیج بنا رہا ہوتا ہے. اگر ان کے ہاتھ میں کچھ آ گیا تو نیچے والے خود بخود لے لیں گے، اس میں کوئی پھر مسئلہ پیش نہیں آئے گا، وہ خود بخود اسی ٹریک پہ چلیں گے. یہ ہر معاشرے کے اندر ایسے ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسا ہی ہے. یعنی مجھے اس وقت اتنا یقین ہے اس بات کا کہ مجھے یقین ہے اگر کل انہوں نے چاہا کہ میں اور آپ مانگ یوں نہیں بنائیں یوں بنائیں، تو وہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اسی طرح کریں گے کہ اس مطرفین سے کہیں گے کہ تم یہ کر لو. جس دن وہ یہ کام کر لیں گے یہ پوری سوسائٹی بھول جائے گی کہ مانگ پہلے سیدھی بنا کرتی تھی، یہیں بنا لے گی، کوئی مشکل کام نہیں. کوئی بھی فیشن دیکھ لیجیے، آپ کہاں سب سے پہلے رائج ہوتا ہے؟ یہیں بھی سب سے پہلے رائج ہوتا ہے. قرآن کریم نے ایک عجیب تعبیر کی اس بارے میں، ان مطرفین کے کردار کے بارے میں. قرآن کریم نے اس طرح سے فرمایا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب بھی ہم چاہتے ہیں کہ کسی جگہ کو ہلاک کریں تو اس کے مطرفین کو حکم کرتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو یہ مطرفین اس کے اندر فسق و فجور کو برپا کر دیتے ہیں. فحق علیہ القول فدمرناہ تدمیرا، تو ان کے اوپر پھر ہمارا قول ثابت ہو جاتا ہے اور پھر ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اس آیت کے اندر وہ تمام فارمولاز موجود ہیں جن کو ہم معاشرے کی تبدیلی کے فارمولے کو قرار دیتے ہیں. ایک اور آیت آئے گی جو اس سے زیادہ تفصیلی. ذرا اس ترتیب کے اوپر غور کیجیے گا، کس طرح سے معاشرہ ہلاکت کا شکار ہوا. جب بھی ہم چاہتے ہیں کسی معاشرے کو ہلاک کریں، میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو خدا تعالیٰ کہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کو ہلاک کریں تو ہم مطرفین سے کہتے ہیں کہ وہ یہ کریں، یہ جبر کے لیے نہیں ہے. یعنی وہ جو قانون ہیں ان سے انحراف کرتے ہیں تو پھر ہمارا حکم آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جب کسی معاشرے کا حق ہوتا ہے کہ اس کو ہلاک کیا جائے تو اس کے مطرفین کیا کام شروع کرتے ہیں؟ اس کے مطرفین فسق و فجور کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اس کے مطرفین فسق و فجور کو پھیلاتے ہیں تو پورا معاشرہ اس فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد فدمرناہ تدمیرا، تو ان کی ہلاکت کا وقت پہنچ جاتا ہے اور ہم ان کو صفحہ ہستی سے محو کر دیتے ہیں. قرآن کریم ایک اور جگہ پر اس بات کو بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے. ایک صلوات بھیجو محمد علی محمد. یہ میں آپ کے سامنے کیوں بیان کرتا ہوں؟ جب میں آپ کی تھکاوٹ کو آپ کے چہرے پہ دیکھتا ہوں نا تو بار بار سوچنے لگتا ہوں میں کیوں بتا رہا ہوں. یہ سوال میرے ذہن میں فوراً آتا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں غلط صحیح ہو چکی ہیں. اب وہ وقت ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ غلط بھی ہوا ہے. ہم نے ایک غلطی کی ہے، بہت بڑی بنیادی غلطی، ہم نے اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کیا. ہم نے اب تک جو کام کیا وہ تقلیدی ذہن بنایا. اب یہ وقت آ گیا کہ ہمیں یہ تقلیدی ذہن نکال دینے چاہیے، اب ہمیں سوچنے کی عادت پڑنی چاہیے. میں ایک بہت واضح فرق دیکھتا ہوں. ایک دفعہ میں اپنے اسکول میں کھڑا تھا، اسکول میں پڑھا رہا تھا، بچوں کا کام چیک کر رہا تھا. ایک بچہ میرے پاس آ کے کھڑا ہوا، اس کو دیکھتے ہی میں نے کہا تم امریکہ میں پیدا ہوئے ہو؟ کہنے لگا ہاں. لڑکے کہنے لگے آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا دیکھو اس کی ہڈیوں میں چین نہیں ہے، ہلتا جا رہا ہے مسلسل. صحیح بات ہے، یہ بات آپ میری آج سن لیجئے اور کل سے دیکھنا شروع کر دیں. حتیٰ آپ کے رشتے دار جن کے بچے امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں ان کے بچوں کو دیکھیے گا، ان کے اندر قرار نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، بے چین. ہم لوگ مذاق میں کہتے ہیں ان کی ہڈیاں بے چین ہیں، بے چین ہڈیاں ہیں بالکل. مسئلہ کیا ہے؟ ان کے ذہنوں سے کنسنٹریشن پاور چھین لی جاتی ہے. یہ ذہنوں سے تمرکز نہیں کر سکتے، پانچ منٹ ایک بات غور سے سنتے ہیں تھک جاتے ہیں. اب نئی چیز ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہی ہوا ہے، ہم سے ذہنوں سے، ہمارے ذہنوں سے سوچنے کی صلاحیت چھین لی گئی ہے. اگر ہم سے کوئی کہے کہ ذرا اس پہ غور کرو، ہم لوگ تھک جاتے ہیں، ہم لوگ غور نہیں کر سکتے، ہمیں نیند آنے لگتی ہے. آپ ایک بات سوچیے گا، آپ لوگ تو ماشاءاللہ کھارے در والے ہیں، 3 بجے تو آپ کی رات شروع ہوتی ہے، آپ لوگوں کو کیوں نیند آئے گی؟ ٹھیک ہے، نیند آئے گی کیوں؟ کیونکہ عادت نہیں ہے ہم لوگوں کو. ہم لوگ باتیں بنانے کے ماہر ہوتے ہیں لیکن غور کرنے کے ماہر نہیں ہوتے. دیکھیے صاف صاف سی بات ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ پرابلم ہے. اب دو کام کیے جا سکتے ہیں, یا تو میں بھی آپ کا ساتھ دیتا ہوں, غور نہیں کرواؤں آپ کو, ایک بات کہوں فوراً بیچ میں ایک چٹکلا ڈال دوں تاکہ آپ فریش ہو جائیں, پھر دوبارہ ایک دو منٹ کی بات کہوں پھر ایک منٹ کا چٹکلا ڈال دوں اس کے اندر, یعنی وہی کام کروں جو ہمارے یہاں سب کر رہے ہیں. ہمارے یہاں مذاق میں کہتے ہیں, اچھا ہمارے دوست بھی ہیں جو ذاکر حضرات ہیں, تو ایک دفعہ ایک لڑکا ہے میرے پاس, کہنے لگا کوئی مطلب ہے کہنے کا؟ میں نے کہا ہاں ہے. میں نے اس کو بتایا کہ یہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. کہنے لگا اس میں نقطے کون کون سے لگیں گے؟ مجھے بات سمجھ میں نہیں ہے. میں نے کہا نقطے کیا, یہی جو میں نے بتایا یہی کہنا ہے. کہنے لگا نہیں نقطہ بتاؤ, اس میں نقطے کہاں کہاں لگیں گے؟ ٹرمنالوجی ہے کہ اس میں وہ چاشنی کہاں سے ڈالی جائے گی, چونکہ ہر پوائنٹ کے بعد ایک آدھ چاشنی والا پوائنٹ ہونا چاہیے تاکہ جو سننے والے ہیں وہ زندہ تو رہیں, ورنہ یہ سب مر جائیں گے. وہ اس طرح سے کہتا تھا. کہنے لگا بھائی اگر کچھ نہیں ڈالا تو وہ مر جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ کہ کیوں مر جاتے ہیں, اسی وجہ سے مر جاتے ہیں, سوچنے کی عادت تو ہے نہیں, پانچ منٹ سوچنے کے بعد بور ہو جاتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ کہ یہاں کوئی چارجنگ بیٹری ہونی چاہیے جو ہر پانچ منٹ کے بعد جو ان کو دوبارہ سے ٹریک کے اوپر لے کے آئے, زندہ کرے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, یہ تمام خطبہ یہی کرتے ہیں. میں آپ کو اپنی خطیبوں کا راز بتا دیا میں نے آپ کو. یہی ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں میں بھی یہ کروں؟ میں بھی یہ کر سکتا ہوں. اگر خطابت ہی کرنی ہو تو چلے میں آپ کے سامنے خطابت شروع کروں, لیکن مجھے کرنا نہیں ہے, یہ ناانصافی ہے. پھر یہ سیمینار نہیں رہے گا, اس کی روح مر جائے گی. یہ سیمینار اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ یہاں پہ سوچنے سمجھنے والے دماغ پرورش پا جائیں, ایسے لوگوں کی جو باتوں کو سنیں. ٹھیک ہے بوریت ہو رہی ہے, لیکن اگر بات کارآمد ہے تو سن لیں. ہم بس یہ چاہ رہے ہیں. دیکھیے ایک بہت تھوڑا سا فرق دیکھیے گا آپ. پچھلا سیمینار ہم نے عالمی سیاست پہ رکھا تھا, کسی کو بوریت ہوئی؟ نہیں. انٹرسٹنگ تھا, سب لوگ سن رہے تھے. کیوں؟ زیادہ فکر نہیں کرنا پڑ رہا تھا. ہم امریکہ کی بات کر رہے تھے نا, کہ جو یہیں پر ہے. ہم اسی استکباری نظام کی بات کر رہے تھے جس سے ہمارا ذہن مانوس ہے. ہم ایکسٹریکٹ باتیں نہیں کر رہے تھے. اچھا بوریت کب ہوتی ہے؟ جب باتیں ایکسٹریکٹ ہونے لگیں, یعنی ایسی بات کہ جو آج اور کل کی نہیں ہے, شاید ہزار سال کے اوپر محیط ہے, لیکن دماغ لڑانا پڑے گا اس کی خاطر. لوگ کیوں کہتے ہیں فلسفہ خشک ہے؟ کیونکہ فلسفے ایکسٹریکٹ ہوتی ہیں ساری چیزیں, فقہ خشک نہیں ہے. فقہ میں یہ ہوگا کہ مثلاً کس طرح سے پاک ہوگا جو آپ کی زندگی میں ہے, نجس کس طرح سے ہوگا وہ آپ کی زندگی میں ہے, لیکن فلسفے میں ایسا نہیں ہے. فلسفہ ایکسٹریکٹ بات کرے گا, کہے گا وجود کیا ہے, عدم کیا ہے, وجود کے امکان, یہ وہ الٹا سے کسی کو سمجھ میں کہیں گے یہ بھائی یہ کیا مشکل ہوگی. یہی مسئلہ ہے سارا. اب یہ ہے کہ میں آپ کہا دو راستے ہیں, یا تو ہم بھی ناانصافی میں آپ کا ساتھ دیں. جیسے ہمارے ایک قانون ہے, اگر کوئی دیر سے آتا ہے تو فائن کر دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی ہم سے کہے کہ بھائی درس رکھوانا ہے, تو اس کو پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ یار درس تو رکھوانا ہے, لیکن اگر ایک منٹ دیر کیا تو فائن ہو جائے گا آپ کے اوپر. تو وہ بہت چڑھتے ہیں, بہت بےچارے خفا ہوتے ہیں, ان کی تمام تر ناراضگیوں کو ہم برداشت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ ان کی غلطی میں ان کا ساتھ دیں. یہ ناانصافی ہے. ٹھیک ہے ہم بھی ساتھ نہ دیں تو اس کا مطلب ہم بھی غلطی تو کم سے کم نہیں کریں گے, پروگرام ہی نہیں رکھیں گے. اگر یہ ہے کہ ڈیلے کر کے پروگرام رکھنا ہم رکھیں گے نہیں, لیکن غلطی میں ساتھ نہیں دیں گے. یہاں پر بھی یہی کریں گے, جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے اب آج شب ولادت ہے, امام زمانہ سے توسل کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق دیں اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ معاشروں کی حالت ہے کہ معاشروں میں ایک گروپ ہوتا ہے کہ جو بربادی کا ذمہ دار ہوتا ہے. یہ گروپ وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا ہدف صرف اچھی گزارنا ہی ہوتا ہے. قرآن کریم اس اصطلاح کو اچھا نہیں سمجھتا. قرآن کریم چاہتا ہے انسانوں کو ذمہ دار ہونا چاہیے. انسانوں کے لیے اس دنیا میں مشکلات لکھی گئی ہیں, اور اگر کہتا ہے کہ اگر یہ دیکھتے ہو کہ یہ آسانیوں کی زندگی گزار رہے ہیں تو ان سے کو ہوشیار رہ جائیں, یہ ان کے لیے عذاب کا وقت ہے. اس طرح سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا أَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. فرمایا جہاں کہیں بھی ہم ڈرانا والا بھیجتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مشکلیں اور مصیبتیں بھی بھیجتے ہیں, تاکہ شاید یہ گریہ اور آہ زاری کی طرف متوجہ ہو جائیں. شاید یہ ہمارے حضور آ کے دعا کریں، ہم یہ کام ضرور کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد اگر یہ نہیں مانے تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا تعالیٰ ایک نذیر بھیجا ڈرانے والا، اس کے ساتھ ساتھ مصیبتیں اور آفتیں بھی بھیجیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں اس کی بات کو اور اللہ کی طرف آئیں. اچھا اگر نہیں آئے ثم بدلنا مکان السیئات الحسنا حتی عفو، اس کے بعد ان برائیوں کی جگہ پر اچھائیاں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، مشکلات کی جگہ پر آسانیاں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. حتی عفو، یہاں تک کہ یہ لوگ بہت اکڑ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں سب کچھ. وقالوا قد مس آباءنا ضرا وسرا، اور کہتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ تھے جن کے اوپر مشکلات آئیں، اب ہماری زندگی بالکل ریلیکس ہے، اب ہماری زندگی میں پلیزر ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم نے ساری پرابلم اپنی حل کر لی. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. سورہ آراف 94 بھی آئے، یہ عیناً ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں قرآن کریم کا، یہ قانون ہے خدا نمتال کا. آسان زندگی چاہتے ہو، آسان ملے گی، اس کے بعد پھر توقع نہیں کرنا خدا نمتال کچھ دے گا، یہ خدا نمتال کا قانون ہے. أَيَحْسَبُونَ، اس سے زیادہ واضح آیت، أَيَحْسَبُونَ، آیا انہوں نے یہ سمجھا ہے، أَن نَمُدَّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، آیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کی مال اور اولاد سے مدد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ان کو نیکیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں؟ بَل لَا يَشْعُرُونَ، نہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی خدا تعالیٰ کہتا ہے تم یہ جو سمجھتے ہو کہ آسائش کی زندگی تمہیں چاہیے ہے، یہ ہم اس وقت دیتے ہیں جب کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کیوں یہ دماغ کے اندر ہے کہ ہر چیز ہمیں آسان چاہیے؟ اس آسانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس آسانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام تر اہداف قربان ہو جاتے ہیں، صرف زندگی کی آسانیاں باقی رہ جاتی ہیں. اب مجھے پتا ہے فوراً جو آپ کی بات ذہن میں آئے گی وہ یہ کہ کیا مطلب کہ ہم مشکلات ہی کی زندگی گزارتے رہیں؟ مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ ہمیشہ مشکلوں میں پھنسے رہیں؟ یہ نہیں کہنا چاہ رہا. ایک مسلمان اگر اپنے لیے جائز کوئی آسائش بھی فراہم کرنا چاہتا ہے، جائز ہے، لیکن اس آسائش کو اپنا خدا تو مت بنائے. مل گئی نہیں ملی پھر کچھ بھی نہیں، اس کے لیے جدوجہد تو نہ کرے کہ اپنے ہر حلال و حرام کو اس کے اوپر قربان کرنا شروع کر دے. اس کی خاطر بہت چھوٹی سی مثال ہے، آپ ایک دفعہ ایک آدمی کو آسائش کی زندگی کی عادت دلائیے اور اس کے بعد کوئی بھی واجب اس کے سامنے رکھیے کہ اس واجب کی خاطر اس چیز کو ترک کرنا پڑے گا، تو وہ واجب ترک کر دے گا، اس زندگی کو ترک نہیں کرے گا. کیونکہ وہ جو ایک زمانے میں اس کے لیے لگژری تھی اب اس کے لیے نیٹ بن گئی ہے، اس کے لیے ضرورت بن گئی ہے، اب اس کو نہیں چھوڑ سکتا وہ. اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس میں ہوشیار رہو، اتنا آسان کام نہیں ہے یہ. ہم جب مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں کسی قوم کو تب اس کو آسانیاں دیتے ہیں. ایک آیت کریمہ اس باب کے سلسلے میں آخری آپ کے سامنے اور عرض کروں گا، سورہ انعام کی 42 سے لے کے 45 تک آئے تھے. برا نہیں لکھتا رہا، اس کے اندر اسٹیجز آپ کو نظر آئیں گے اس تمام بحث کی جو میں نے ابھی آپ تک آپ کے سامنے پیش کی. قرآن کریم کا ارشاد ہے سورہ انعام کی آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. یہ وہی چیز ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جب لقد ارسلنا، ہم نے ارسال کیا تمام امتوں کو تمہارے سے پہلے. رسول گرامی سے ارشاد ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے ہر امت میں ارسال کیا لوگوں کو. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، تو ہم نے ان کے ساتھ ساتھ مصیبتیں بھی بھیجی، مشکلات بھی بھیجی. لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، کہ شاید وہ گڑ گڑائیں ہمارے حضور، شاید وہ ہماری طرف رجوع کریں. فلولا اذ جاءهم باؤنا تضرعوا، اب اگر ہم نے یہ سب کام کیا اور وہ لوگ نہیں آئے ہماری طرف، ہم نے تو ان کے ساتھ نبی بھیجا، جو بھی نذیر بھیجا، جو بھی ڈرانے والا بھیجا، اس کے ساتھ مشکلات بھی بھیجی. اس مشکلات بھیجنے کا ہدف یہ تھا کہ یہ ہماری طرف آئیں، اب اگر ہماری طرف نہیں آئے. ولیکن قست قلوبهم، اور ان کے دل قسی ہو گئے، یعنی ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے ہماری بات کو سننے سے انکار کیا.
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے کاموں کو اچھا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا. اب کیا ہوگا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. دیکھیے اسٹیجز دیکھیے گا، ہم نے امت کی طرف ارسال کیا لوگوں کو مشکلات کے ساتھ تاکہ یہ امت گڑگڑائے ہماری طرف آئے. جب یہ لوگ اور یہ نہیں گڑگڑائے، انہوں نے توجہ نہیں کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے نبی آتا ہے آتا رہے دو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم توجہ نہیں کرتے. ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کاموں کو خوبصورت کر کے پیش کر دیا. یعنی شیطان نے کہا کہ یہ نبی آ رہا ہے تو آنے دو، تو اپنی زندگی کے اندر مشغول رہو، تو اپنی زندگی کو گزارتے رہو. تو کیا ہوا؟ فلما نسو ما ذکروا بے، اب اگر انہوں نے اس چیز کو بلا دیا جس کی یاد دہانی کے لیے ہم نے ان کے پاس بھیجا تھا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر چیز کا دروازہ ان کے اوپر کھول دیا. یعنی ہر قسم کی نعمت ان کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، الٹا کام ہوتا ہے بالکل. نبی آتا ہے تو مشکلات آتی ہیں، اور جب یہ لوگ نبی کے پیغام کو بھلا دیتے ہیں اور توجہ نہیں کرتے تو پتہ نہ علیہم ابواب کل شیء، تو ہم ہر چیز کی نعمتیں ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں. جب یہ مل جاتی ہیں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اور اتنی نعمتیں ان کو ملتی ہیں کہ یہ لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو کچھ ملا اس کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں. اخذناہم بغتتن فاذا ہم مبلسون، تو ہم اچانک ان کے اوپر گرفت کرتے ہیں اور یہ اس پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہوتے دابر القوم الذین ظلموا، اور اس قوم کا جس نے ظلم کیا ہوتا ہے جڑوں سے ہم کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین، اور آخر میں خدا ہم بھی کرتا ہے اپنی، یعنی ایک عجیب لہجہ ہے قرآن کریم کا. یہاں پر قرآن کریم کہتا ہے، یعنی جو پیٹرن بنا اجتماعی حرکت کا وہ یہ ہوا کہ نبی آتا ہے مشکلات آتی ہیں، نبی کے پیغام کو نہیں سنتے، مشکلات کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، دل ان کے سخت ہو جاتے ہیں، شیطان ان کے کاموں کو خوبصورت کر کے پیش کر دیتا ہے. تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب جبکہ میں تم سے نا امید ہوں تو اب تمہیں نعمتیں دوں گا. ہر قسم کی دنیاوی مادی آسائش ان کو لیے فراہم ہو جاتی ہے. جب یہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اچانک ان کے اوپر گرفت ہوتی ہے، یہ اس پھندے میں پھنس جاتے ہیں. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر جس نے ظلم کیا ان کو سزا دے دیتا ہے. والحمد للہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام حمد ہیں کہ جو تمام دنیا کا پروردگار ہے. خدا تعالیٰ کہتا ہے یہ بھی میرا ایک شکر ادا کرو کہ میں نے نظام بنایا ہے، یہ بھی شکر ادا کرو کہ میں نے نظام بنایا ہے یہ، کہ جس کے اوپر نبی بھیجتا ہوں، نذیر بھیجتا ہوں، مشکلات بھیج دیتا ہوں، ورنہ صرف نبی کو بھیجتا اور عذاب شروع کر دیتا. جو اس کی بات کو نہیں مانتا تو عذاب شروع کر دیتا. یہ مشکلات پہ میرا شکر ادا کرو کہ میں نے مشکلات رکھی ہیں، تاکہ تمہیں پہلے تنبیہ کر دیتا ہوں. اب ہمارا اور ہماری لائف کیا ہے؟ ہماری لائف بالکل الٹی ہے. ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں، ابھی ہمارے مصطفیٰ بھائی کہہ رہے تھے کہ کیا امریکہ، وہ کیا تھی امریکہ مرد آباد حصول ویزا تک، کیا پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، کہ ہم میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا ہوتا ہے مرد آباد امریکہ، مرد آباد امریکہ، لیکن پیچھے دل میں یہ ہوتا ہے ویزا ملے تو سب سے پہلے میں ہی جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ آسائشیں کس کو بری لگتی ہیں. ہم میں سے ہر ایک یہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ کافر غلط ہیں تو ان کے پاس آسائشیں کیوں ہیں؟ یعنی دل میں اس کی یہ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ یار یہ آسائشیں مجھے کیوں نہیں مل رہی، دنیا آسائش کے لیے نہیں بنی ہے، یہ کیوں غلطی سمجھ رہے ہیں ہم. آپ جس ٹریک میں بیٹھے ہیں، یہ فرض کیجئے فلپائن جا رہا ہے، آپ کو امریکہ جانا ہے تو اس طرف جانا پڑے گا. یہ دونوں ٹریک بالکل اگینسٹ ہیں ایک دوسرے کے، یہ دونوں راستے بالکل علیحدہ ہیں. آپ کو دنیا بھی آسائش چاہیے، اس کا راستہ کچھ اور ہے. یہ اسلام ہے، یہاں خود کہہ رہا ہے کہ ہم مشکلات بھیجتے ہیں. ہم نے اس دنیا کے لیے نہیں رکھا کہ یہاں پر آسائشیں تلاش کرنے کے لیے کوئی آئے. اگر آسائشیں ہی تلاش کرنی ہوتی ہیں، مجھے صرف ایک بات بتائیے گا، رسول کا حق نہیں تھا، علی کا حق نہیں تھا، انہوں نے کیوں نہیں آسائشیں تلاش کی؟ کچھ تو ان کو بھی ملنا چاہیے تھا نا. قرآن کریم تو بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر ہمیں دینا ہوتا تو ہم کفار کے گھروں کو سونے سے بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں چاندی سے بنا دیتے، لیکن ہمیں ڈر یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر مسلمان بھی کافر ہو جائیں گے، اس وجہ سے نہیں کیا. کوئی اہمیت نہیں دی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی، ورنہ وہ کہتا ہے کہ میں ہم کو سب کچھ دے دیتے. یہ ہماری ضعف ہے، یہ ہمارے اندر ایک میں کہوں گا پست فکری ہے، کہ ہم قانے نہیں ہیں اس بات کے اوپر کہ اس دنیا میں واقعی جگہ کس چیز کی ہے. بہرحال یہاں پر ایک اور حالت کو قرآن کریم نے بیان کیا، جس کو قرآن کریم کہتا ہے فرحناہم. فرمایا فرحوا بما اوتوا، جب وہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ خوش ہونے کی حالت بھی عجیب ہے،
خوش ہونا ایک دفعہ ہوتا ہے اطاعت کے اوپر خوش ہونا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر ایک دفعہ خوش ہونا ہوتا ہے, دنیاوی آسائش میں حاصل کر کر کے خوش ہونا. اس کو پسند نہیں کرتا خدا نے متعلق کہ دنیاوی آسائشیں حاصل کر کر کے ہم خوش ہوتے رہیں اور اس کے بعد بھلا دیں سارے میسیجز کو, سارے پیغاموں کو. خدا نے متعلق اس کو کہتے ہیں فرحین, یہ لوگ خوش ہونے والے لوگ ہیں, پسند نہیں کرتا. لہٰذا فرماتا ہے لکھے الا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا, یہ سارے پیغام دیے ہیں اس لیے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کچھ نظر چلا جائے تو تم اس پہ افسوس نہ کرو, اور اگر کچھ تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو اس کے اوپر خوش نہ ہو جاؤ. یہ سب کچھ جانے والی چیزیں, باقی رہنے والی یہاں کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال آج کی بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ آخری بات جو ہماری کل کا سیشن آخری دائرہ سیشن ہے, اس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا رابطہ ہمارے اور معاشرے کے درمیان ہے, یعنی ہمارے اور طبیعت کے درمیان ہے. فرض کریں میں نیک کام کر رہا ہوں, اب تک میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ دنیا کے اندر آسائشیں لینے کے لیے خدا تعالیٰ نے نہیں بھیجا. کل ہم دیکھیں گے کہ نہیں, خدا تعالیٰ ایک اور ریلیشن شپ بیان کرنا چاہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں دنیاوی آسائشیں چاہیے تو اس کا راستہ بھی میرا ہی راستہ ہے. اب یہ کس طریقے سے ہے کل انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا. صلوات بھیجو محمد وآل محمد. حسب دستور حسب عادت اگر کسی کے پاس کچھ سوال ہے, جیسے کہ رضوان بھائی کچھ تحریر کر رہے تھے, تو یقیناً کے دماغ میں سوال ہے, بیان فرمائیے گا.
آغا صاحب آپ نے کل بتایا تھا کہ تین قسم کے آئیڈیل ہوتے ہیں
جی,
اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ہے وہ صحیح سنے بہترین, صحیح سنے اور بہترین کا انتخاب کرے, مطلب سنے اس کو سمجھے اس میں جو بہترین ہے اور اس کا انتخاب کرے, مطلب سمجھ کے, یہ نہیں کہ مطلب کسی کے پیچھے چل پڑے اندھی تکلیف نہ کرے, سمجھ کے کرے. تو جب مطلب آدمی سوچتا ہے سمجھتا ہے اپنے طور پہ, تو وہ دیکھتا ہے کہ مطلب رسول اکرم جیسی شخصیت ایک معاشرہ, اس کے وہ بھی ایک معاشرہ نہیں بنا سکے آئیڈیل معاشرہ, تو اور اس کے بعد اس کے جو وصی ہے وہ بھی نہیں بنا سکے, ان کے نائب بھی وہ بھی ایک معاشرہ نہیں بنا سکے, اور اب جب کہ ان کے بعد مطلب ان کا جو حجت خدا ہے وہ غیبت میں ہے, اور ہم مطلب کس طرح وہ معاشرے کو بنا سکیں گے. تو مطلب یہ جو سوچ ہوگی تو یہ ہونی چاہیے کہ انفرادی طور پہ اپنا جو کچھ ہو سکے کرے, اور یہ اجتماعی طور پہ جو معاشرے کے لیے کام ہے اس کو ترک کر دے.
صحیح. اتفاقاً ہم اسی ریلیشن شپ کو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے, یعنی دوسرا جو سیشن تھا ہمارا, اس میں ہم نے اسی پہ بات کی تھی کہ اگر کوئی اپنی عام زندگی کو بنانا چاہے, مثلا میں کہوں کہ میں خود اچھا مسلمان بن جاؤں, مجھے معاشرے سے کیا سروکار, بقول آپ کی کہ معاشرہ تو صحیح ہونا ہی نہیں ہے, کم سے کم آثار تو نظر نہیں آ رہے, تو یہ معاشرہ تو ویسے بھی صحیح نہیں ہوگا, تو میں خود اپنی زندگی کو اچھا بنا لیتا ہوں, اب کیا ہوگا؟ قرآن کریم کہتا ہے نہیں, یہ بھی صحیح نہیں. کیوں؟ کیونکہ کہتا ہے تمہارے اوپر ایک اور ذمہ داری ہے, اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. کل انشاءاللہ دیکھیے گا اس کے اوپر بھی تھوڑا بہت. جب تک اس کو ادا نہیں کرو گے تو تمہارے خود اپنے وظائف شرعی مکمل نہیں ہوں گے. یعنی قرآن کریم آپ دیکھیے, کم سے کم شیعہ کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر فروع دین میں سے شمار ہوا ہے, یعنی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. کیوں؟ کیونکہ معاشرے سے اس کا رابطہ ہے, معاشرے کی اس کی ذمہ داری ہے. معاشرہ درست ہے کہ صحیح نہیں ہونا, لیکن اپنی مقدار بھر کام اس نے انجام دینا ہے. اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا, اگر ہر آدمی اس ذمہ داری کو انجام دیتا تو معاشرہ کیوں نہیں صحیح ہوتا؟ صحیح ہونا یقینی تھا, لیکن مسئلہ یہ کہ ہر آدمی کے لیے جو اس کی موجود دنیاوی لذتیں ہوتی ہیں وہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں, تو اس کے حصول کے لیے وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے, من جملہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اچھا, اس کے باوجود ہم فرض کر لیتے ہیں, فرض کریں میرے بات میرے لیے طے ہے کہ بھائی یہ معاشرہ صحیح نہیں ہوگا, تو میں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا. قرآن کریم ایک اور قانون بیان کرتا ہے, کہتا ہے اگر یہ معاشرہ خراب ہو جائے تو تمہاری بقا میں ممکن ہے خدشہ وارد ہو جائے, تم بھی باقی نہیں رہ پاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ترک ہونے سے معاشرے کے اوپر ایک ایسا فساد برپا ہوتا ہے کہ جس سے اچھے لوگ بھی باقی نہیں بچتے. قرآن کریم فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا, اس فتنے سے ڈرو جو صرف بروں کے اوپر نہیں آئے گا, جو تم میں سے ظالم تھے صرف ان کے اوپر نہیں آئے گا, اچھوں کے اوپر بھی آئے گا. اور ان کے اوپر کیوں آئے گا؟ کیونکہ اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے تھے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ادا نہیں کرتے تھے, لہذا ان کو بھی اس فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی اگر میرے اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود معاشرہ صحیح نہیں ہوگا, تو اس بات کو بھی سوچ لیجیے کہ اگر ہم نے ان کوششوں کو ترک کیا تو پھر ہمارا ایمان بھی باقی نہیں رہے گا, ہمیں بھی اس فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا اور کچھ نہیں معلوم کہ پھر ہم کہاں رہیں گے. یعنی کم سے کم اپنی بقا کے لیے ہمارے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ضروری پڑ جاتا ہے، جو ظاہر معاشرے کو صحیح کرنے کی ایک تحریک کا نام ہے. آج کی رات سے دعاؤں کی رات، ابھی تاریکی ہو گئی تھی، آپ نے احساس کیا کتنا اچھا لگ رہا تھا. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے خدا کے نزدیک ہوتا ہے، دنیاوی چیزوں سے تھوڑا سا کٹ جاتا ہے. جب مدر کاظمی صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے اس بات کے اوپر تاکید کی تھی آپ کے سامنے کہ دعاؤں کو اکیلے میں بیٹھ کر دعا پڑھنا یہ ضروری کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ایک باعث ہے. تو یہ اجتماعی کام، یہ آپ کی میری مصروفیتیں، کسب و کار، اور حتیٰ بہت اچھے اجتماعی کام، مثال کے طور پر جیسے یہ سیمینار ہے، یہ ساری باتیں، یہ اس میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے کہ میرے اور آپ کا جو دعاؤں کا وقت ہے وہ کہیں ترک ہو جائے. اس کو ترک نہیں ہونے دیجیے گا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں رہے گا. چونکہ جو کچھ شروع ہونا ہے وہ میرے اور آپ کے دل سے شروع ہونا ہے. جب ہمارا اور آپ کا خدا تعالیٰ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تو کوئی معاشرے کی تاثیر نہیں ہو پائے گی، کچھ متاثر نہیں ہو پائے گا. لہذا آج کی شب جو دعاؤں کی شب ہے اس کو ہرگز فراموش نہیں کیجیے گا. اپنی مقدور بھر جو دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو ضرور، اور وہی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اکیلے میں بیٹھ کے پڑھیں تاکہ خدا تعالیٰ سے آپ کا ایک رابطہ جو ہے وہ بن سکے، برقرار رہ سکے. یہ معاشرتی کام جو ہیں، مثلا آج آپ نکل گئے، آپ نے الحمدللہ ریلی کی جو ایک بہت پازیٹیو کام ہے، جو ایک ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی، اجتماعی کام کی ذمہ داری ہے. یہ سیمینار آپ کر رہے ہیں یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ سب کچھ ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ان ذمہ داریوں کے اندر اتنے پھنس جائیں کہ ہماری وہ جو اصلی مسئلہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ، جو انہیں دعاؤں کے ذریعے سے، انہیں زیارتوں کے ذریعے سے میسر ہے، اس سے کہیں ہم محروم ہونا شروع ہو جائیں. وہ ہماری اصل ہے، وہ ہماری اساس ہے جو ہر امام نے کی. اب یعنی ان چیزوں کو سوچ سوچ کے مزہ اٹھائیے کہ مولا کائنات اندھیرے میں مدینے سے ذرا دور نکل جاتے تھے اور وہاں جا کر ریگستان میں، کسی ایک مثلا نخلستان میں جا کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں دعائیں پڑھا کرتے تھے، اتنا آہوزاری کیا کرتے تھے. یا مثلا جب بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے تو کنویں میں منہ دے کے بولنا شروع کر دیا کرتے تھے. ان کا ایک عجیب لطف ہے، ان کا ایک عجیب مزہ ہے. اچھا، اگر ہم نے ان مزوں کو حاصل نہیں کیا تو ہم اس خطے ولایت میں نہیں آ پائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ ہم سب نعرے دے رہے ہیں، دل سے ہمارے اندر سے کوئی تحریک حاصل نہیں ہو رہی. تو آج کی رات جو ہے وہ اس کام کی یہ وقت ہے، مناسب وقت ہے اس کا کہ جب ہم اس کام کو کریں، اپنا ایک رابطہ بنائیں. امام زمانہ کی آج ولادت کا دن ہے تو کیا مطلب ہے؟ چھوٹی سی ایک بات ہے، ہم مثلا نام ہم نے رکھا ہے لشکر امام زمانہ، اسی کے تحت یہاں پر موجود ہیں، یہ لشکر ہے. کب زیارت ہوئی آپ کو اپنے لشکر کے ہیڈ کی؟ کب ملے آپ اپنے ہیڈ سے؟ کب آپ کا رابطہ بنا؟ تو کیسا لشکر ہے پھر یہ؟ سوچنے والی بات ہے، ہم سپاہی ہیں نا ان کے، تو ہمارا کیا رابطہ ہے ان سے؟ کچھ تو ہونا چاہیے، کوئی آہ، کوئی درد دل، کوئی آہ و فریاد، ان سے کوئی درخواست، ان کا کوئی حکم، کچھ تو آگے پیچھے کا تبادلہ ہونا چاہیے، ورنہ پھر اس کے بغیر کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف نام کے لیے جی رہے ہیں، نام پہ مر رہے ہیں. کوئی رابطہ ہونا چاہیے ہمارا. آج کی رات وہ وقت ہے کہ جب ہم وہ رابطہ مانگ سکتے ہیں اور اس میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بھارت، آپ کا سوال تھا، آپ کا سوال کس بات پہ تھا؟ معاف کیجیے گا، آپ ایک ذرا سا ہینڈ دیجیے گا تاکہ مجھے یاد آ جائے.
معاشرے کے متعلق تھا کہ مطلب جب رسول اکرام اور دوسرے انہوں نے مطلب وہ معاشرہ نہیں کر سکے تو ہم کیسے کر پائیں گے؟
تو میں اس میں یہی عرض کر رہا تھا کہ انسان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، انسان کی اپنے ایک وظائف شریعہ جو اس کو پورا کرنا ہے، اور وہ جو اجتماعی کام کرنا ہے یہ اس کی وظائف شریعہ کے اندر سے شامل ہے. چاہے معاشرے کے اوپر اس کی تاثیر ہو، چاہے معاشرے کے اوپر اس کی تاثیر نہ ہو، یہ اس کی مذہبی ذمہ داری ہے. بقول میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ شیعہ نے تو فروع دین میں سے قرار دیا ہے، تو کوئی سادہ ذمہ داری بھی نہیں ہے. اس کے دین کی ایک بنیادی ذمہ داری کہ اس نے معاشرے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. تو چاہے اثر ہو یا نہ ہو اس نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اگر نہیں کرے گا تو اس کا وہ جو انفرادی دین ہے وہ بھی اس کے ہاتھ میں باقی نہیں رہے گا اور وہ بھی زوال کا شکار ہو جائے گا.
مختلف بادشاہوں جو ظالم بادشاہ تھے یا مختلف ظالم حکومتوں کے خلاف مختلف تحریکیں چلتی ہیں، تنظیمیں چلتی ہیں، ان کی بنیاد جو ہے وہ نظام الہی کی حکومت کے قیام کے لیے ہوتی ہے.
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ تنظیمیں اور تحریکیں رفتہ رفتہ آگے بڑھتی ہیں تو اس کے وہ ہدف سے جو ہے وہ منحرف ہو جاتی ہیں، ہٹ جاتی ہیں. اب وہاں سے جو وہ ہٹتی ہیں تو اس سے ایک معاشرے میں بھی جو ہے وہ لوگ جو عدل کے قیام کے لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں ان میں بھی انحراف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے.
صحیح.
اب یہ جو ہمارا عنوان ہے قرآن کے اجتماعی احکام، اور آپ نے پہلے دن فرمایا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ انفرادی احکام کا تو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے لیکن اجتماعی احکام کی طرف اتنا زیادہ زور نہیں دیا جاتا.
جی.
تو جب ہمارا معاشرہ جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ تنظیمیں اور وہ تحریکیں جو اجتماعی احکام کے لیے اٹھتی ہیں اور معاشرے کے لیے کام کرتی ہیں لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ انحراف کی کیفیت میں آ جاتی ہیں، تو عموماً لوگ جو ہے وہ یہ سوچ کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کسی اجتماعی تحریک میں یا تنظیم میں شامل ہو جائیں اور یہ بھی کسی انحراف کا شکار نہ ہو جائے، بہتر یہی ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہو کے رہے اور اس مشکل سے جو وہ باتیں پیش آئی اس سے بچا رہے.
ٹھیک ہے. دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہر موقع پر یہ امکان ہے کہ منحرف ہو جائے، یہ بات آپ کی صحیح ہے. یعنی انسان جب بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو بالکل اس طرح جس طرح اس کے انفرادی کام ہوتے ہیں جس میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس کام کو صحیح سے انجام دے رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اجتماعی کام کے اندر بھی یہ خدشہ موجود ہوتا ہے. لیکن کیا اس خدشے کے پیش نظر کام کو ترک کر دیا جائے؟ آپ کو اپنے کام کے اوپر ایک نظر رکھنا ضرور رکھنی چاہیے کہ بھائی جو میں یہ کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. مثال کے طور پر میں ایک اجتماعی کام کرنا شروع کرتا ہوں، کیا اجتماعی کام کرنا شروع کیا ہے میں نے، کس کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں، جن کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں آیا نیت خالصتاً اللہ کی خاطر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کسی ایسے شعبے میں کام کر رہا ہوں جس میں اسلام کا حکم ہے یا نہیں، جس جو بھی چیز میرے ہاتھ میں آ جائے. مثال کے طور پر بعض لوگوں کے لیے مشہور ہے کہ ان کو کام کرنا ہوتا ہے چاہے اپنے دوستوں کے لیے کریں چاہے دشمنوں کے لیے کریں، کام کرنا ہوتا ہے، یہ کوئی اصول تو نہیں ہے. آپ ان تمام چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کیجئے پہلے کہ جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آپ. جب ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں کہ جب آپ اچھی طریقے سے چن لیں، مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو ایک اسکول میں بھیجتے ہیں، اسکول میں بھیجتے ہیں آپ، پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ بھائی یہ اسکول اچھا ہے یا برا ہے. فرض کرتے ہیں ایک سال پڑھانے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے برا ہے، تو کیا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اب میں آپ بچے کو کسی اسکول نہیں بھیجوں گا، گھر میں بٹھاؤں گا؟ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی بھیجنا تو ہے، اس اسکول میں نہیں بھیجے گا اگلے اسکول میں بھیجوں گا. ایک اور اسکول کے اندر گئے وہ بھی برا نکلا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں بچے کو نہیں بھیجوں گا آپ گھر میں بٹھاؤں گا؟ نہیں، آپ کہتے ہیں یہ وہ ضرورت ہے جو پوری ہونی ہے. معاشرے کے اندر کام بھی ایسی، صحیح آپ کی بات کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان اعتماد کرتا ہے صحیح کام کی طرف جا رہا ہوتا ہے دیکھتا ہے غلط نکلا، سب سے پہلے تو کیوں تحقیق کرے وہ ہر طریقے سے کہ جو کام کر رہا ہے وہ کیا ہے، آیا واقعی اصولوں کے مطابق کام کر رہا ہے یا مثلا بس ایک کام ہے جو ہو رہا ہے. کل میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں ایک پرچم لے کے جس کا کام یہ ہوگا کہ ہر روز ٹاور سے لے کر بولٹن مارکیٹ تک جھاڑو لگائے گا، اجتماعی کام ہے، صفائی ہوگی. آپ بھی صاحب میرے گھر ساتھ کھڑے ہو جائیے، صبح کو ہر روز نماز فجر کے بعد دو گھنٹے ہم لوگ جھاڑو لگایا کریں گے، خوب کام تو اچھا ہے لیکن کیا پرائیورٹی لسٹ میں آ رہا ہے؟ پرائیورٹی لسٹ میں تو نہیں آ رہا یہ کام، اس سے کہیں زیادہ اہم کام ہے جو پہلے انجام پانے چاہیے. تو آپ کام آپ نے اجتماعی کام انجام دیا لیکن دیکھ بھال کے انجام دیا، ایک ایسے آدمی کے اوپر اعتماد کیا جو قابل اعتماد نہیں تھا، یا مثلا آپ نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح سے انجام ہی نہیں دیا. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ تنظیم میں اس لیے ہوتے ہیں کہ ان تنظیموں کا ستیاناس مار دیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ہر تنظیم کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں. ان کے لیے میری بھی دعا یہ ہے کہ کاش یہ لوگ گھر کے اندر ہی بیٹھے رہا کر باہر نہ نکلا کریں، خطرہ بہت زیادہ ہے. واقعی بعض لوگوں کے اندر یہ مصیبت ہوتی، اگر میٹنگ کی اطلاع دو تو آئے گا نہیں، نہیں دو تو کہے گا مجھے اطلاع کیوں نہیں دیتے، آ گیا تو صرف جھگڑا کرے گا، عجب مصیبت. تو پہلے ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے بعد اگر آپ اجتماعی کام میں ناکام ہو جاتے ہیں، فرض کریں آپ نے ساری ذمہ داریاں انجام دی، آپ اجتماعی کام میں ناکام ہو گئے، بالکل ایسے جیسے آپ نے تمام تر تحقیق کرنے کے بعد بچے کو اسکول میں داخل کیا، بچہ نہیں سمجھ پایا، اسکول خراب نکلا، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، مثلا خود رسول خدا، کہیں اور جانے کی کیا ضرورت. رسول خدا نے مکے کے اوپر 13 سال صرف کیا، 13 سال کس امید پہ؟ اس امید پہ کہ اس کو میں تبدیل کروں گا، ان کو مسلمان کروں گا میں. بیچ میں ایک موقع آیا جب طائف تشریف لے گئے، طائف گئے وہاں پر لوگوں نے اور زیادہ برا سلوک کیا، واپس دوبارہ مکے آئے پھر دوبارہ یہیں پہ کام شروع کیا، رسول کبھی اکتا ہے کہ یار میں 13 سال ہو گئے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے، یہ صرف گالیاں اور جھوٹ بولنے کے علاوہ میرے ساتھ کچھ نہیں کر رہے، کب تک میں کام کروں گا؟ یہ تو رسول خدا، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جو جیسے قرآن کریم کہتے ہیں 950 سال کام کیا اور نتیجہ کچھ بھی نہیں، لیکن ان سے پوچھیں کہ آپ ناکام ہوئے، کہیں گے نہیں ہم ناکام نہیں ہوئے، ہم نے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو انجام دیا۔ میں اور آپ بھی ایسے ہی، کیا میرے اور آپ کے لیے سنت خدا تبدیل ہو جائے گی کہ جب میں اور آپ کام میں دخالت دیں گے تو ہر چیز کامیاب ہوتی چلی جائے گی؟ نہیں، ہم اور آپ انبیاء کی طرح، بلکہ ظاہر ہے ہم تو انبیاء سے بدتر ہیں، ہم تو ان کی طرح خلوص سے کام بھی نہیں کر رہے، ہم تو ان کی طرح لگن سے کام بھی نہیں کر رہے، ہمارے لیے تو ذاتیات سب سے زیادہ مقدم ہوتی ہے، وقت ملتا ہے تو کوئی اجتماعی کام کرتے ہیں، تو ہمیں کیا توقع ہے؟ تو بہر جی فرمائیے،
یہاں پہ آپ نے بورڈ پہ جو قرآن کی آیات ان کی جو ایکسپلینیشن دی ہیں، پوچھنا یہ تھا کہ ایک جو پرسپشن ہے کہ دنیا میں جو خدا کی نعمتیں ہیں وہ خدا نے مومنین کے لیے جو ہے خلق کی ہے، نہ کہ کافرین کے لیے، تو اصل حقدار ان نعمتوں کے جو ہے وہ مومنین ہیں، خدا کے نیک بندے ہیں، جبکہ یہاں سے تھوڑا امپریشن ڈفرینٹ مل رہا ہے، تو
بالکل صحیح بات ان کی صحیح ہے کہ بھائی ہم نے کہا کہ یار مشکلات ہیں مشکلات ہیں مشکلات ہیں، تو یہ نعمتیں پھر کس کے لیے بنی ہیں؟ اب مسئلہ نعمتوں سے نعمتوں تک پہ ہے کہ نعمتیں ہیں کیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا شروع کر دیتا ہوں، لاس ویگاس میں جا کے جوا کھیلنا نعمت ہے؟ کون بیوقوف کہے گا کہ یہ نعمت ہے؟ نعمت کیا ہے؟ اچھی فیملی ہو، سکون کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ آپ رہ پائیں، امنیت ہو، ہدایت کے طریقے واضح ہوں، بنیادی حقوق آپ کے پورے ہوں، یہ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ امنیت کو سب سے بڑی نعمت کہتا ہے، کہہ رہے سیکیورٹی دی ہم نے، بہت بڑی نعمت ہے، ہم کراچی والے تو کم سے کم اس کو فیل کر رہے ہیں، واقعی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں یہ رائٹ ہے ہمارا، کیا مادی لذات کے اندر غرق ہونا یہ بھی نعمت ہے؟ نہیں، یہ نعمت نہیں ہے۔ جو چیز نعمت ہے وہ اس طریقے کی چیز ہے، یا مثلا اب بہت سادہ سادہ باتیں لیتے رہے، چھوٹی چھوٹی باتیں چلتے ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، تنخواہ 50,000 ہو، یہ نعمت ہے؟ کس نے کہا نعمت ہے؟ آپ اگر مادیات کو تمام کو نعمتیں قرار دے رہے ہیں تو خدا ان کو نعمتیں نہیں گنتا، خدا نعمتیں سمجھتا ہے اس سکون ذہنی کو جو آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ خدا تعالی نے، البتہ میں ابھی کل عرض کروں گا کہ اس کے حصول کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو کل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن بنیاد وہ نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ اگر وہ بھی چاہتا ہے، مثلا امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو روایتوں کے اندر ہے کہ زمین اپنی نعمتیں دینا شروع کر دے گی، آسمان اپنی نعمتیں دیں گے، قرآن کریم کے اندر بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، ان مادی نعمتوں کا حصول بھی اسی کے سائے میں معین ہے، اسی کے سائے میں۔ لیکن اگر میں نے اور آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم دنیا میں دنیاوی طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے دنیا کی نعمتوں کو اپنے لیے جمع کریں گے، تو خدا متعال کہتا ہے ممکن نہیں ہے، یہ عذاب کے طور پہ تو ہو سکتا ہے لیکن ہدایت کے طور پہ نہیں ہو سکتا۔ کل انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے اوپر اور ڈسکس کرنے گے۔ بہرحال بہت شکریہ جی منصور صاحب جی فرمائیے۔
میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ کافی حضرات جو ہیں وہ دوسری چیزوں کو آئیڈل بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مسلمان بھی، ہم مسلمان، ہم اہل سنت، ہم اہل شیعہ حضرات، سبھی لوگ اللہ کو آئیڈل نہیں بنا رہے ہیں۔ آپ نے آخر میں کہا اللہ کو آئیڈل بنائیں، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم سالو ہو جائیں گے، ہم اہل بشیر بھی، اہل سنت بھی اللہ کو آئیڈل نہیں بنا رہے، اور یہ کہ ہم اہل زمان زمانہ کو بنا لیتے ہیں، یا علی کو بنا لیں آئیڈیل، یا رسول کو بنا لیں آئیڈیل، تو نہیں لگا یہ بات، مطلب معلومات ہوتی ہے،
بالکل صحیح،
مطلب اس کی وجہ سے ہی پرابلم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔
اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آئیڈیل کیا تھا؟ آئیڈیل وہ تھا کہ جس کے حکم کو مانا جاتا ہے، جس کی خاطر زندگی گزاری جاتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر میں علی کو آئیڈیل بنا لیتا تو کیا خدا تک نہیں پہنچتا؟ وہ علی جس نے ساری زندگی اپنے خدا کے اوپر صرف کر دی، میں اس کو آئیڈیل بھی بنا رہا ہوں اور اس کی طرح کا کوئی ایک کام بھی نہیں کر رہا، تو یہ میں نے کیا علی کو آئیڈیل بنایا؟ اصل میں ایک منٹ رکیے گا، ہم نے علی نما ایک چیز اپنے ذہن میں خلق کی ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، ہم نے علی کو کہاں آئیڈیل بنایا؟ اگر ہم نے حضرت علی کو آئیڈیل بنایا ہوتا تو ہم کافروں سے ڈر رہے ہوتے، ہم ظالموں سے ڈر رہے ہوتے؟ اس نے تو اپنی ساری زندگی وقف کی تھی ظالموں کے سامنے جہاد کرتے کرتے، ساری اپنی سیاست قربان کی، ساری اپنی حکومت قربان کی اس مسئلے پہ کہ معاویہ کو ایک سیکنڈ برداشت نہیں کروں گا۔ اگر امام چاہتے تو کیا وہ سیاست بازیاں نہیں کرنی آتی تھیں ان کو؟ وہ بھی سیاست بازیاں کر سکتے تھے، وہ اپنی اپنی حکومت کو لمبا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں حق کا ساتھ دوں گا اور حق کی خاطر مجھے مرنا ہے، مجھے حکومت نہیں چاہیے ان لوگوں کی۔ تو اگر ہم نے واقعا حضرت علی کو آئیڈیل بنایا ہوتا، واقعا مولا عباس کو آئیڈیل بنایا ہوتا، واقعا حضرت علیہ السلام اللہ علیہ اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا، تو ہماری زندگیاں یہ نہیں ہوتی۔ ہم نے ان لوگوں سے کچھ تصورات خلق کیے ہیں اپنے ذہن میں جو ہماری آسانیوں کے مطابق ہیں، اس کے بعد ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ در حقیقت ہم نے وہی کام کیا ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، آیا اس کو دیکھا جس کی ہوا و حبس اس کا آئیڈیل ہوتی ہے؟ ہم نے ہوا و حبس کو ایک نقاب پہنا کر اس کو اپنا آئیڈیل بنا دیا، اور نقاب اچھی رکھیے تاکہ دوسروں کو دکھانے میں مددگار ثابت ہو، ورنہ ہم نے کہا ان کی سیرت سے کچھ حاصل کیا؟ تو یہ سنیوں کے ساتھ بھی یہی ہے، اکثر ہماری قوم کے ساتھ بھی یہی ہے، یہی ہے، اور یہ آج نہیں ہے، یہ ایسا رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب شاید تبدیل ہونے والا ہے، شاید اس امام کا ظہور ہونے والا ہے، اب تبدیلی کی گنجائش، اب تبدیلی کا وقت آ رہا ہے۔ البتہ ہر زمانے میں وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کو اپنا آئیڈیل بنایا، ہر زمانے میں وہ لوگ موجود تھے جو ان معنویتوں کو، ان حقیقتوں کو سمجھنے والے تھے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔